بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ پہلے یہود اور نصارہ کا ایک غلط دعویٰ نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے, یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں یعنی جنت میں کوئی نہیں جائے گا, صرف ہم جائیں گے, یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ یہ ان کی تمنا تھی, یعنی دل میں یوں سوچتے تھے کہ بس ہم جائیں گے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں تمہاری, آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اچھا دلیل لاؤ اس کی, کیا دلیل ہے کہ تم جاؤ گے صرف اور کوئی نہیں جائے گا, بلکہ بلا فرمایا تم, یعنی تم غلط کہہ رہے ہو. صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے, من اسلم وجهه للہ, جو اپنا منہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے, وہ محسن اور وہ اخلاص والا ہو, فلہ اجرہ عند ربی, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. اور ایسے لوگوں کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ یہ غم ہوگا ان کو کسی قسم کا, یعنی یہ اللہ کے ولی ہوں گے. کون اللہ کے ولی ہوں گے؟ جو اپنے آپ کو متوجہ کر لیں اللہ کو. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں جن کی یہاں تعریف آئی ہے کہ یہ ہیں کون, ایک انداز ایک خاص. تو من اسلم, پتہ ہی چلا کہ جو اسلام لے آتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے, چونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے من اسلم وجہ ہے کہ اپنے آپ کو ادھر متوجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف. دیکھیے کلام پاک میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ دنیا میں خوف و غم ہوتا ہے ان کو نہ آخرت میں ہوتا ہے. کون ہے الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو ایمان والے, سب سے پہلی شرط تو ایمان والے. اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اپنے ایمان کو قائم رکھو, اپنے ایمان کو کیسے قائم رکھو, عقائد کو صحیح رکھو. عقائد کو صحیح کیسے رکھو, کہاں جاؤ گے کیا کرو گے عقائد کو صحیح رکھنے کو, بہشتی دیوان پڑھو, سارے عقائد کی فہرست رکھی ہوئی, اس کو دہراتے رہو, عقائد گڑبڑا بن جاؤ. شیطان جب مرنے لگے گا بندہ تو سب سے زیادہ بات اسی پہ کرے گا, عقائد میں گڑبڑائے گا. جس کے عقائد پکے ہوں گے اس کو وہ نہیں گڑبڑا سکے گا. اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بہشتی زیور جیسی کتاب کوئی اور ہے تو وہ لے لو, ہمیں تو ملی نہیں. تو بہشتی زیور میں عقائد کی فہرست آسان زبان میں دی ہوئی ہے. اس میں سب کچھ شامل ہے، کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز بدعت ہے، یہ سب عقائد کا حصہ ہے. ان کو پڑھ لو، ان کو دماغ میں رکھو، ان سے ہٹو. جب یہ پکے ہو جائیں گے تمہارے دل و دماغ میں تو تمہارا ایمان پکا رہے گا، تو تمہارا شیطان بہکا نہیں سکے گا. تو الذین آمنوا، تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو سب ایمان والے، بس ایک چیز کی کسر ہے، وکانو یتقون فرمایا ہے. یہاں جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ متقی ہیں، اس میں وہ بات نہیں تھی. فرمایا کانو یتقون، اور یہ کانو مجھے عربوں نے بتایا اور قواعد والوں نے بتایا کہ جب کانو کانا لگتا ہے فعل مضارع پر، یتقون استمرار ہوتا ہے، استمرار مطلوب ہوتا ہے، یعنی یہ اس وقت صحیح ہوگا جب ہر وقت تقویٰ اس کے ساتھ ہو. یہ ایک دن کا، دو دن کا، تین دن کا، مہینے کا، دو مہینے کا، رمضان کا تقویٰ نہیں ہو سکتا. یہ وہ تقویٰ ہے، کانو یہ تقون، وہ تو بس تقویٰ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، اس کی زندگی کا جز ہو جاتا تقویٰ. اور تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے بھاگنے، گناہ سے بھاگنے. متقی وہ ہے جو ہر گناہ سے بچے، یہ اللہ کا وجہ ہے. تو کسر کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ گناہ ہے کیا. بہت سی باتوں کو آج کل عجیب ہی ہے، آج کل انتہائی عجیب ہے معاملہ. جو لٹریچر ہے اور انٹرنیٹ ہے اور دین دار بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، لیکن سب الٹ پلٹ ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز گناہ نہیں. جیسے انہوں نے ابھی کل ہی بتایا تو آنکھیں کھلی. بیوی کے حقوق میں فرمایا کہ یہ بات ہے کہ شوہر کو جائز نہیں تو وہ اسے کہے جاؤ بازار سے سامان لاؤ، جاؤ بچے کو اسکول لے کے جاؤ. باہر نکلنا تو عورت کو ہے ہی نہیں، لیکن اس کا حق ہے عورت کا کہ اس کو گھر کا کام دیے جائیں. تو یہ جائز کہاں ہے؟ تو اس کو جائز سمجھ رکھا ہے. اس سے آج کل بڑا خط مت ہے، جو چیز بالکل ہی حرام ہے اس تک کو جائز سمجھا ہوا ہے. تو یہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں. جب یہ کہہ دیا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو بنتا کیسے ہے بندہ اللہ کا؟ وہ اسی سے کہ من اسلم وجہ للہ. اس کی تفصیل یہ ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اول میں پہلے تو رد ہے یہود اور نصارہ کے دعوے کا، لیکن اس کے لیے جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اپنی رائے نہیں رکھتا، وہ اپنی رائے نہیں رکھتا، اپنی کوئی تجویز نہیں رکھتا، وہ تو بس اللہ کے حکم پہ نظر رکھتا ہے. لیکن ایک عجیب بات جو فرمائی ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ ہے کہ جو دلیل ہے رد کے لیے وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس میں حق تعالیٰ نے ایک نہایت ضروری مضمون بیان فرمایا ہے جو جامع ہے تمام مشرب و مسلک حق کا، جس کی بہت سی شاخیں اور شعبے ہیں. اور یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دینے سے، یعنی اس بات کو چھوڑ دینے سے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس بات کو چھوڑ، کیونکہ یہ دلیل ہے ان کے رب کی، تمہارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، کہ تم کہاں سے جنت میں جاؤ گے. جنت میں تو وہ جائے گا جس میں یہ خصوصیت ہو، یہ صفت ہو. تو لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہم لوگوں کی، یعنی مسلمانوں کی تمام حالتیں تباہ و برباد ہو گئی. اس لیے اس میں بڑی ہی اصلاح کی ضرورت ہے ہم سب کی. تو دیکھیے حکیم الامت کے الفاظ پڑھنا، اس بات کو چھوڑ دینے سے ہم لوگوں کی تمام حالتیں تباہ و برباد ہو گئی. الفاظ کا انتخاب دیکھیے، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی تمام حالتیں تباہ و برباد ہو رہی، اور مسلمانوں کی تباہی کے اسباب مختلف عنوانوں سے بیان کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے ہر جگہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی عالمی طور سے اور ہر جگہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. مسلمان ہر درجہ تباہی اور بربادی میں چلے گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار. تو لوگوں بیان تو کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسباب ہے، مگر حقیقت میں اس تباہی اور بربادی کا اصلی سبب اس قاعدہ کلیہ کو چھوڑ دینا ہے جو اس آیت میں بیان ہے. جو تھا تو رد یہود و نصارہ کا. لیکن قرآن یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے, قرآن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. یہ آیت اس وقت تھی, اس وقت یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا, اب تو نہیں ہے, لیکن قرآن تو ابھی بھی باقی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے, ہماری اصلاح کے لیے ہے نا. تو یہ آیت ہماری اصلاحی کے لیے تو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہوگی, ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس قاعد کلیہ کو چھوڑ دینا حقیقت میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا اصلی سبب ہے, اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے, اور اس سے غافل رہنے اس کی وجہ سے ہماری خرابی اور تباہی بڑھتی جا رہی ہے. اور نہایت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس میں اصلاح کریں اپنی بھی جہاں تک ممکن ہو سکے. فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں کلام پاک کے, ان لفظوں کی حقیقت پر جب تک غور نہ کیا جائے یہ سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہم نے اس فائدے کو کیسے چھوڑ رکھا ہے. اس وجہ سے کہ ہر شخص یہی جانتا ہے کہ ہمارا تو تعلق خدا سے ہے, لیکن غور کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تو ہم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم یعنی ہم اپنے بندوں سے ایسا عجیب تعلق کیا ہوا ہے کہ اس کی انتہائی نہیں. ہر بندے کو کھانا پینا رہنا سہنا اور مختلف قسم کے انعامات ظاہری اور باطنی اور صحت اور دماغ انہوں نے کیا کیا ملے ہوئے, ٹھیک کیا کم تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعلق اپنا پورا قائم کیا ہوا بندوں سے, بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس کے علاوہ کیا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن بندوں نے کتنا تعلق کیا, ہم نے کتنا تعلق اللہ میں سے کیا ہوا ہے, اس کو دیکھنا ہے. فرماتے ہیں کہ خدا کو تو ہم سے تعلق ہے اور ہمیں خدا سے تعلق نہیں, تو مطلوب کیا ہوا؟ تعلق اللہ مطلوب ہوا, کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو جائے جیسا مطلوب ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا. تو اب یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود ان کے احکام کی خلاف ورزی, تو پھر تعلق میں اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلق میں اللہ تو اس بات کا نام ہے کہ اپنے کو بندہ اللہ کے سپرد کر دے. من اسلم وجهه للہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے. دو طرح کے امور ہوتے ہیں, ایک تکوینی کہلاتے ہیں اور ایک تشریعی کہلاتے ہیں. تکوینی امور تو وہ ہیں جو کہ دنیاوی ہیں, کہ رزق کتنا مل رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل ہو رہے ہیں, موسم کیسا ہے, بیماریاں ہیں, تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, کامیابیاں ہیں, بہت کچھ ہے, یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس میں جائز ناجائز کا سوال نہیں ہے. یہ تو کہلاتے ہیں تکوینی امور. اور کچھ ہیں تشریعی امور. تشریعی امور وہ ہیں جو ہفتہ شریعت کے ذریعے سے ہم پہ نافذ کرتے ہیں. تو دونوں امور میں بندہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے, یہ مطلب ہے من اسلم وجهه للہ کا. کہ اگر کوئی ایسی چیز آئی جو ہمیں ناگوار ہے اور ہے من جانب اللہ, تو بھی سپرد کر دے. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مشیت کیوں ہے, ایسی بات کیوں ہے. مشیت پہ اعتراض ایمان کو کھونے والی بات, مشیت پر اعتراض کی عادت ہو گئی, بلکہ اعتراض کی عادت ہماری اتنی ہو گئی ہے, اتنی ہو گئی ہے, اس کو اتنا منع فرمایا ہے کہ اللہ کے بندو جو دیندار ہو تم تو اعتراض کرنا ختم کرو. جس کو دیکھیے اعتراض کر رہا ہے, وزیر اعظم پہ اعتراض, صدر پر اعتراض, محلے والوں پہ اعتراض, بلدیہ پہ اعتراض, ہر چیز پہ اعتراض کی عادت ہو گئی ہے. تو یہ اعتراض تو من اسلم وجهه للہ میں نہیں ہے, اس کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کیا رہتا ہے, وہ تو سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور جو ایسی بھی مشیت ہو, ایک ہیں ہمارے دوست وہ بیچارے ہیں اللہ والے, تو وہ کراچی آئے ہوئے تھے, تو کراچی میں کہیں جا رہے تھے تو کھڑے تھے سڑک پر, وہ تو بہت چکے ہیں اس کا, انہوں نے فوراً ان کے منہ سے نکل گیا کہ حکومت کرتی نہیں ہے انتظام, کھڈے پر کھڈے کو کیوں نہیں ٹھیک کرتی, لیکن فوراً خیال آیا یہ تو میں نے اعتراض کر دیا, یہ کھڈے حکومت کی مجال ہے کہ حکومت جو ہے کھڈے ٹھیک کر سکے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب ٹھیک ہوں گے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تبھی ہے. مشیت کو بھول گئے تھے, خوب توبہ کی استغفار کیا, اللہ میں نے آپ کی مشیت پہ اعتراض کیا, دیکھا آپ نے ایک چیز, یہ من اسلم وجہہ للہ بظاہر تو سننے میں چند حروف ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے, جب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا ہمارا اصلاح نہیں ہوگا. اصلاح کی شرط اول یہ ہے کہ اپنی خرابی اور اپنی کمی اور اپنے عیب اور اپنے گناہ کا احساس ہو. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے, تم کسی وزیر کو یا کسی حکومت کو کسے الزام دے سکتے ہو یا اس کی مجال ہو سکتی ہے کچھ کریں؟ پڑوسی نے کچھ کر دیا, پڑوسی نے کچھ کر دیا تو اس کی ہمت ہو سکتی کرنے کی بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے؟ تو بات تو وہی ہے, جب تم اعتراض کر رہے ہو تو اعتراض تو اللہ میں پہ جاتا ہے, جو مشیت میں ہے وہی ہوگا. یہ تو تخمینی امور اور تشریعی امور حماس ہے. فجر میں اٹھنا پڑے گا تمہیں, اعتراض نہیں کر سکتے, اعتراض کا حق تمہیں نہیں ہے. اعتراض کرو گے تو من اسلم وجہہ للہ میں شامل نہیں ہوگی, ان میں شامل نہیں ہو سکتے. سر تسلیم خم, جو حکم جس وقت ہے وہی. اسی لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہر وقت ہر لمحے یہ سوچتے رہیں کہ میرے لیے میرے اللہ کا حکم کیا ہے. بتائیے ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں؟ بہت کم. حالانکہ یہ سوچنا ضروری ہے, اور اس حکم کو معلوم کریں. اگر نہیں معلوم تو معلوم کریں, بتانے والے موجود ملیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور قدرت ہے, عجیب ہے اس افراتفری کے زمانے میں, اس انتشار کے زمانے میں کہ ہر جگہ ایک عجیب دینی انتشار اور خرفشار ہے. آپ کو اگر اللہ کا کوئی حکم معلوم کرنا ہے معلوم ملے, بتانے والے موجود ہیں, کتابیں صحیح صورتوں میں موجود ہیں. عجیب آپ, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی مسئلہ اور بتانے والا موجود ہے. ابھی بھی کتنی بار مسائل آ جاتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے, انٹرنیٹ پہ ہی مل جاتے ہیں, درد کا دیوبند درد کا فنا درد, جگہ جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے. عجیب اللہ تعالیٰ یہ قدرت ہے کہ احکام کے معلوم ہونے کا راستہ کھلا رہتا ہے. ہماری اپنی ہی گڑبڑ ہے کہ ہم معلوم نہیں کرتے. علماء کرام ہر محلے میں ہر جگہ موجود ہیں, مساجد ہر جگہ موجود ہیں, مدارس ہر جگہ موجود ہیں. فرمانے کہ جس کو حق تعالیٰ سے یہ تعلق حاصل ہو جاتا ہے, جو اس آیت میں ہے جس کی ابھی تشریح مزید کریں گے, یہ تو اس کو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کی ایک خاص صفت یہ جو ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے نظم, یہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی شکایت یا اعتراض کی بات ہوتی نہیں, وہ ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں. لکھا ہے ہمارے حضرت حاجی نبی اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ تھے حضرت حکیم الامت بنا شلطان رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ وہاں تھے مکہ مکرمہ, ہجرت کر گئے تھے. وہاں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہوئے تھے, ان کے پاس جا کے رہ رہے تھے, ہندوستان سے گئے تھے وہاں مکہ مکرمہ. تو بیٹھے ہوئے تھے تو مجلس تھی, اس میں ایک بڈھا آیا, کہنے کا حضرت دعا فرما دیجئے, میری بیوی بہت بیمار ہے, میری بیوی بہت بیمار ہے, دعا کر دیجئے اس کو صحت ہو جائے, بالکل جاں بلب ہے, دعا کیجئے تندرست ہو جائے. تو فرمایا حاجی نذر اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی مرتی ہے تو مرنے دو, خدا کا شکر کرو کہ ایک مسلمان جیل خانے سے چھوٹتا ہے. یہ دنیا تو جیل خانہ ہے, اور پھر اس حالت میں بڑھاپے میں مرض میں تو اور بڑا جیل خانہ ہے, تکلیف ہے پریشانی ہے. ہلکی نظریہ عجیب تھی ان بزرگوں کی. فرمایا کہ بھائی مرتی ہے تو مرنے دو, خدا کا شکر کرو ایک مسلمان جیل خانے سے چھوٹتا ہے, جہاں وہ جا رہی ہے تم بھی پہنچ جاؤ گے. تو حکیم الامت نے مطلع لکھا ہے کہ میں حیران ہوا کہ دیکھو یہ بیوی کے لیے دعا کرانے آیا تھا, خود اپنی بھی خوشخبری لے کے جا رہا ہے. لو اپنے مرنے کی بھی بشارت دے چلے اور دعا کرانے آپ. پھر کہنے لگا وہ شخص بڈھا کہ حضرت مگر وہ مر جائے گی تو میری روٹی کون پکائے گا؟ کہنے لگا کہ جی ہاں, وہ ماں کے پیٹ سے آپ کی روٹی تو پکاتی ہوئی آئی تھی. تو فرمایا کس قدر ان کی نظر تھی حقیقت کے اوپر. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کسی حال میں دنیا میں بھی پریشانی ہوتے ہیں, یہ آثار ہوتے ہیں تعلق مع اللہ. دنیا میں پریشانی نہ ہونا یہ بھی آثار میں سے ہے تعلق مع اللہ کے, کیونکہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کی صفت ہے. اور بے تعلقی اگر ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو اس کو دونوں جہاں کی مصیبتیں ہیں, اس دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں لیکن ہم کو اس کی فکر ہی جو فکر اور تباہی اور بربادی ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی چیز ہے اس کی فکر نہیں. اگر فکر ہے تو سنو, حق تعالیٰ اس کا طریقہ بتاتے ہیں, بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں, جو کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو, اخلاص والا بھی ہو, تو ایسے شخص کو عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر, اور نہ ایسے لوگوں کو کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی نہ یہ مغموم ہونے والے. بلا میں رد ہے یہود و نصارہ کا, لیکن اب جو کلیہ بتایا گیا ہے قاعدہ کلیہ, یہ ہمارے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے. دیکھو اس کو یاد رکھو, یہ اسلام کی حقیقت ہے. فرمانے اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے کو سپرد کر دو, اپنی رائے اور اپنی تجویز بالکل نہ رکھو کسی چیز میں. جہاں تم نے اپنی رائے اور اپنی تجویز کی, بس وہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ عادت ہی ختم ہونی چاہیے. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بار بار لکھتے ہیں اپنے مواعظ میں کہ یہ جو خود رائی ہے, ہر چیز میں اپنی رائے ڈال دی, ہر چیز میں ایک اعتراض دے کے چلے آئے, یہ کفر کفر فرمایا. فرمایا فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیز. اس طریق میں جو اللہ کا راستہ ہے, یہ تو ایسا ہے جیسے مست آدمی ہوتا ہے. یہاں اپنی رائے کفر اصدری مذہب خود بینی و خود رائے. اس مذہب میں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے اوپر دے, خود بینی اور خود رائے, یہ دو مرض بہت عام ہیں. خود رائے تو یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک اپنی رائے پیش کرنا, بڑوں کی سن نہیں, آج کل یہی مرض ہے کہ وہ بڑوں کی سنتے نہیں ہیں, اپنی رائے ہر ایک میں پیش کرتے ہیں, اس سے ہوتا ہے کہ امراض پیدا ہوتے ہیں, تو وہ ڈپریشن کہتے ہیں اس کو. حالانکہ وہ ہوتی خود رائے ہے. خود رائے کو ڈپریشن بولتے ہیں انگریزی میں, صرف خود رائے. اگر وہی شخص جو ڈپریشن میں مبتلا ہے, آپ تجربہ کر لیجیے, اپنی رائے چھوڑ دیں, ٹھنڈا پڑ جائے, اور تقدیر پر اعتراض نہ کرے, کسی چیز پہ اعتراض نہ کرے, بس کہیں کہ میری تو کوئی رائے نہیں, کوئی بڑا بنائے, ان بڑے سے پوچھ پوچھ کر کرے ہر کام, ٹھنڈا ہو جائے گا, سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ڈپریشن تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمہاری وہ خواہشات جو تمہاری اپنی مرضی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. فرمایا حکیم الامت نے اس زمانے میں لکھا کہ اس زمانے میں یہ دونوں مرض آئے, ایک خود رائی اور ایک خود بینی. خود بینی سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے عیب نظر نہیں آتے, تو اپنی اچھائی دیکھتا ہوتا ہے, پھر اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے, عیب نظر نہیں آتے تو اصلاح کیسے ہوگی. اور جس کی خود بینی ختم ہو جاتی ہے, اس کو عجب بھی کہتے ہیں, خود پسندی بھی کہتے ہیں, یہ ایک بڑا مہلک مرض ہے ہمارے اندر ہے. خیر, میں مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے, جو شخص اللہ کی طرف اپنے کو پورے طریقے سے متوجہ کر لے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پہ عمل کرے گا. اور دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے, ہم میں سے اکثر نے عملاً اور بہت سو نے تو بالکل ہی ختم کر دیا, اور وہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس دین کا بہت بڑا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, وہ یہ زکیم فرماتے ہیں, اس کو ہم نے سب نے ختم کر دیا, ختم کر دیا, اس کی کتابیں نہیں پڑھتے, اس کی کتابیں سناتے نہیں ہیں, یہ سلسلہ ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے, بلکہ آپ کہیں کہ نصف سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ہر چیز میں تزکیہ نفس داخل. اس کو سمجھنے کے لیے کہ تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے جو شرط اول ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے. شرط اول ہے, جہاں نافرمانی کرے گا وہ نافرمانوں میں شامل ہے, وہ متقیوں میں شامل ہی نہیں ہے, تو وہ منس اس مجھے بھی شامل نہیں ہے. اس نے تو اپنے آپ کو سپورٹ کیا ہی نہیں ہے, اگر ایک بھی گناہ ہے تو وہ گناہگار ہے. گناہگار گناہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے ساتھ عبادات قبول نہیں ہوتی. گناہ کے ساتھ عبادات, آپ اشراف پڑھ رہے ہیں, چائے پڑھ رہے ہیں, یہ قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں, اس کا جو گناہ کو چھوڑ دے. اچھا, اب ہم دینداروں, ہم سب دیندار ہیں بظاہر, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ظاہری ہم نے تو احکام پہ عمل کر لیا، داڑھی بھی رکھ لی، ڈھنگ سے اوپر پاجامہ بھی کر لیا، لباس بھی اسلامی کر لیا، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن دین کا جو ایک بڑا حصہ ہے تزکیہ نفس، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا اس میں کیا کوشش کی؟ اس کی شرط اول جو ہے وہ ہے ایک شیخ بنانا، کیونکہ شیخ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، شیخ کے بغیر آپ کیسے سیکھیں گے؟ یہ جو ہے اس کو ظاہری احکام بتانے والے تو علماء کے نام موجود ہیں، اور کسی سے پوچھیں گے مسئلہ پتہ چل جائے گا، لیکن باطنی احکام یہ تو سوچنے سے متعلق ہیں، ان کو کون بتائے گا؟ ان کو بتانے والے شیوخ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دیندار ہیں، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک بڑا حصہ دین کا پس پشت کر دیا، اور وہ تزکیہ نفس ہے۔ دیکھیے کلام پاک میں جہاں احکام آئے ہیں وہاں دو طرح کے احکام آئے ہیں، بہت سے احکام تو ظاہری ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ سب ظاہری احکام ہیں۔ ظاہری احکام میں ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ سب ظاہری احکام میں ہے مشغول، مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ والے کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے اس کا عمل، ظاہر ہوتا ہے دوسروں کو، اور باطنی عمل سوچ میں ہوتا ہے، یا خط پر کہہ لیجیے سوچ میں، جو وہ سوچ رہا ہے وہ آپ کو پتا نہیں۔ مثلا یہ بندہ بھی شکر کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اس کو پتا ہو، اللہ میں کو پتا۔ اس لیے یہ جتنے اعمال ہیں یہ باطنی اعمال کہلاتے ہیں۔ قرآن میں جہاں احکام ظاہر کا حکم ہے، وہاں احکام باطنی کا بھی اسی درجے کا حکم ہے، بلکہ اس سے زیادہ حکم ہے۔ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں شکر کا کتنا حکم ہے بتائیے، اور شکر کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمول یاد ہے یومیہ ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن عجیب کمال کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ شکر ایک عمل باطنی ہے، شکر عمل ظاہری نہیں ہے۔ میں اسے مثال بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ نہ آ جائے کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا چیز، لیکن جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تزکیہ نفس کیا چیز ہے، تو تزکیہ نفس ہوگا کیسے، یا اس کی طلب ہی کیسے پیدا ہوگی؟ دین کا یہ بہت بڑا حصہ ہے، نصف سے بھی زیادہ، نصف سے بھی زیادہ ہے، بلکہ 90% سے بھی زیادہ بن جائے گا، کیونکہ ہر چیز میں سوچ گھسی ہوئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے؟ نیت کیا مجھے بتائیے؟ سوچ ہے، سوچ ہے نا۔ ہمیں اللہ میاں نے اختیار دیا ہے آنکھ پر، دیا ہے زبان پر، کان پہ، ہاتھ میں، پیر میں، یہ سب جو اعضا ہیں یہ کر سکتے ہیں اعمال، اچھے بھی برے بھی، لیکن یہ اعمال سب ظاہر ہیں۔ اب جب ہاتھ سے، کان سے، آنکھ سے کچھ بھی کریں گے سب نظر آئے گا، یہ ظاہری ہے۔ لیکن ہر ظاہری حکم کے پیچھے جب تک ایک نیت صحیح نہیں ہوگی، وہ ظاہری حکم بجائے جنت میں پہنچانے کے جہنم میں پہنچائے گا۔ تو پتا چلا کہ ظاہری احکام جو بھی ہے وہ محتاج ہے باطنی احکام کے، نیت تو درست ہو، اور نیت سوچ کا عمل ہے، یہ سوچ ہے نا، یا اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، یا دل میں اس کے ایک ہے کہ کیا کس مقصد سے کام کر رہا ہے، تو سوچ ہے، اس کی سوچ ہے، سوچ ہے۔ دیکھیے یہ سوچ بعض اوقات تو آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی اگر صحیح نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث شریف سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، حدیث شریف بہت مشہور ہے، آپ نے سمجھ سنی ہوگی، میں کوئی نئی چیز نہیں سنا سکتا، اور اسلام میں کوئی نئی چیز ہے بھی نہیں۔ پہلے ایک دوسری حدیث شریف سنا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ دنیا کا کوئی فائدہ بھی چاہتا ہے جہاد سے، جہاد تو کرے گا اللہ کے لیے لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی فائدہ بھی چاہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لوگوں پر یہ بات گرا کہ بھائی کرترا اللہ کے لیے ایک اور فائدہ لے لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ کوئی سب سوال نہیں۔ تو لوگوں پہ یہ بات گرا گزری، انہوں نے اس شخص سے کہا تم دوبارہ دریافت کرو، شاید تم اپنا سوال نہیں سمجھا نہیں شاید صحیح پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ اس شخص نے دوسری بار، پھر تیسری بار بھی اپنا سوال دہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ دیکھیے جہاد جیسی چیز وہ بے اجر ہو گئی اس لیے کہ بادنی عمل صحیح نہیں تھا. سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگ سب سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. جب دل میں بیٹھے گی ایک چیز کی اہمیت تبھی تو اس میں آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہو جائیں, اس کی اہمیت بیٹھ جائے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے. تو یہ تو وہ تھا کہ اس میں اجر ختم ہو گیا. لیکن ایک حدیث شریف ہے جسے پتہ چلے گا کہ صرف اجر ہی ختم نہیں ہوتا, وہ آدمی جہنم رسید بھی ہو جائے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو لرزہ دینے والی ہے, اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت بسا اوقات شدت تأثر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی کئی بار بے ہوش تاریخ جاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پہنچی تو اس قدر روئے اس قدر روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جس شخص کے خلاف سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا. قیامت کے روز جس شخص کے لیے سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا. اسے پروردگار کے سامنے حاضر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا, اور اس طرح میں نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں, تو یہ دنیا میں ہو چکے. پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. دیکھیں یہی جہاد جو اس قدر اعلی اور ارفع عمل ہے صرف نیت کے خراب ہونے سے, کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے, اس کا انجام کیا ہوا؟ الٹے منہ جہنم. اور یہ حدیث شریف ہے, اور بالکل صحیح حدیث شریف ہے اور طویل حدیث شریف ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کو بتانے کی. ایک تو مختصر حدیث شریف, ایک طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہی بات تین تین مثالیں دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ بہت اہم ہے. کیا وجہ تھی؟ یہ شخص جو شہید ہوا لیکن جہنم میں گیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ تزکیہ نفس نہیں. اگر تزکیہ نفس کرا لیتا کسی اللہ والے سے اور ریا کا علاج کرا لیتا اور اخلاص حاصل کر لیتا تو یہ حشر نہ ہوتا, تو جنت میں جاتا. اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہی چیز جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, جس کی نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں جس کا نہ چرچا کرتے ہیں, وہ کتنی ضروری چیز ہے, کتنی ضروری چیز. ہمارے اعمال ہیں لیکن کیا پتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں کہ جہنم میں؟ ہمیں تو پتا نہیں, ہمیں تو ابھی شناخت بھی نہیں ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں. اخلاص تو خیر بہت اونچی چیز ہے اور ریا بہت ہی آخر میں جاتی. مجھے میرے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے جب تعلق ہوا میرا, سراجی تشریف لائے ہوئے تھے, میں ان کے انتظار میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تشریف لایا اور بالکل میرے سامنے بیٹھ گئے اور مجھ کو نصیحت کے طور پر فرمایا کہ دیکھو ریا سب سے آخر میں اس میں قابو ہوتا ہے, یہ مقامات میں سب سے آخر میں قابو ہوگا اور اخلاص سب سے آخر میں حاصل ہوگا. کیونکہ جب تک اتنا سا بھی تکبر ہوگا اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا. اسے تکبر کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو کبر کا علاج کرا چکے ہیں؟ بتائیے کتنے ہیں؟ ہم نے کتنی توجہ کی ہے کہ کبر کا علاج کرائیں, ریا کا علاج کرائیں؟ کتنوں نے کی بتائیے مجھے آپ. اور ایک دوسری چیز کا میں اب عرض کرتا ہوں جس کا دعویٰ ہے ہمیں کہ ہم تو بہت شکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ آپ شکر کس طرح سے کرتے ہیں, اور شکر ہے کیا, باطنی عمل ہے یا ظاہری عمل ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ باطنی عمل ہے, اور آپ نہیں کہیں گے تو پھر ڈاکٹر تو ہے آج بھی رفت نے لکھ دیا اس کو معاملات کی ہوں گے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام صوفیہ نے اس فن کی تمام کتابوں میں شکر ایک اعلیٰ درجے کا باطنی مقام ہے, سوچ میں ہوگا. تو اب بتائیے مجھے کہ شکر ہے کیا,
اب ایک شخص کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں یہ مثال بہت دیتا ہوں, میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے یوں ہاتھ اٹھا کے یوں اٹھاتے ہیں. اور مجھے اس نے بتایا وہ تو جوڈو وغیرہ کا ہاتھ اٹھانا تھا, یہ نماز کا ہاتھ اٹھانا نہیں تھا. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اس نے نماز پڑھی ہے, اس نے نماز سے ٹھوکنے میں کچھ اور کیا ہے. اسی طرح سے جب آپ کو شکر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تو آپ نے شکر کیسے ادا کر دیا؟ اب آپ چلے جائیے اچھے اچھے لوگوں کے پاس, چلے جائیے دینداروں کے پاس, چلے جائیے بلکہ میں کہتا ہوں بہت سے اہل علم کے پاس بھی چلے جائیے, ان سے پوچھ لیجیے کہ شکر کی حقیقت بتا دو. نہ 99% نہیں بتا پائے. ایک سوچ کا عمل, اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کے نہ کچھ اثر. شکر کی حقیقت لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ تزکیہ نفس ہے, یہ ہوتا کیا ہے. تزکیہ نفس آسان ترین چیز ہے, سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے, گھبرانے والی چیز نہیں ہے. کیوں گھبرانا؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسرن. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین مشکل ہے تو کیا ہوگا؟ ایمان ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور وہ کہتا ہے کہ مشکل تو ایمان رہا. قرآن کی آیت کا منکر ایمان ختم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا منکر جو صحیح حدیث سے ثابت ہو ایمان ختم ہو جائے گا. تو دین تو آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ مفتی کے لیے, انجینئر کے لیے, ڈاکٹر کے لیے. اور ایک جاہل جپٹ دیہاتی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آسان ہے. اس کے لیے آسان ہونا پڑے. دین و یسر سب کے لیے ہے. اچھا اب یہ دیکھیے ایسا کیسا آسان ہے. نماز کتنے وقت ہے؟ مفتی صاحب تھے اور اس جاہل تھے 5 وقت. کتنی دقتیں ہیں نماز میں؟ جتنی اس کی ہوتی اس کی, جتنی قراءت اس کو کرنی ہے وہی اس کو کرنی ہے, جو تحیات اس سے پڑھنی ہوئے روزہ 30 روزے اس کو بھی 30 روزے, زکات جتنا مال میں سے اتنا اتنا ہی اس کو بھی, اور کوئی بھی حکم لے لیجیے, حج کا طریقہ وہی کا وہی, کوئی فرق ہے؟ تو اتنا آسان ہے دین کے جاہل جپٹ دیہاتی کے لیے بھی آسان ہے. تو تزکیہ نفس مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ تزکیہ نفس تو دین کا حصہ ہے نا, تو تزکیہ نفس تو بالکل آسان ہوگا کہ ایک جاہل جپٹ دیہاتی بھی عمل کر سکے, ورنہ دین پھر مشکل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ جو ہے اعمال باطنہ جتنے ہیں سب اتنے آسان ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے بآسانی. اور لکھا ہے حضرت ڈاکٹر طاہر عالم تعالیٰ نے کہ اعمال باطنہ بنیاد ہے تمام اعمال ظاہرہ کی, بنیاد ہے. جب اعمال باطنہ صحیح ہو جاتے ہیں اعمال ظاہرہ خود صحیح ہو جاتے ہیں. مثال دوں آپ کو اس پہ, صاحب فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں بندہ, عمل ظاہری میں نقص ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کی محبت پوری نہیں ہے. اللہ کی محبت پوری ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اللہ کی آواز آنے کے بعد وہ سو نہیں سکتا. یہ اللہ کی محبت کیا عمل ہے؟ یہ باطنی عمل ہے. ظاہری اعمال تو خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جس جو تم اس کی جڑ کو تو پکڑو, تزکیہ نفس کو تو کرو اور کراؤ, اور تزکیہ نفسی تو اصل چیز ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. اب ڈرائیونگ آپ سیکھ لیں گے تبھی تو کسی اور کو سکھائیں گے, ورنہ گاڑی ٹکرا دیں گے کہیں نہ کہیں. اسی طرح سے اس میں بھی ہے. تو میں کہتا تھا کہ شکر کی ایک مثال لے لیجیے, جس کا بہت دعویٰ ہے ہر ایک کو, بچہ بھی ہوگا ہاں میں شکر کرتا ہوں, لیکن وہی اسے پوچھے شکر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے گا گناہ نہیں کرتے, میں نے گناہ نہیں کرتا. گناہ نہیں کرنا تو شکر نہیں ہے, کیونکہ شکر ایک بات نہیں عمل ہے, اور گناہ نہ کرنا تو ایک سمندر ہے. ظاہری بات نہیں سب عمل. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ شکر جو ہے گناہ نہ کرنا؟ شکر ہے کہنا, الحمدللہ کہنا. یہاں مظاہر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کہنا شکر کا چھلکا ہے, مقص نہیں ہے. مقص کچھ اور ہے, کیونکہ باطنی عمل ہے. تو ظاہری عمل ایک کہنا ایک بات, الحمدللہ کہنا یہ تو ایک ظاہری عمل ہے, یہ باطنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سنیے ہے کیا شکر. شکر کی حقیقت بس یہ ہے کہ بندہ دلی دل میں یہ سوچے. سوچنا اختیار میں ہے یا نہیں؟ دیہاتی کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ دیہاتی بھی سوچ سکتا ہے. یہ سوچے کہ یہ نعمت جو ہے, شکر ہمیشہ نعمت میں ہوگا, خوشگوار چیز جو آپ کو خوش کرے اسی میں ہوگا شکر. تو شکر کا مطلب ہے کہ شکر نعمت میں ہوگا. جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو,
مثلا آپ نے اپنی بیوی کو دیکھا، بیوی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے ان سے پوچھو کیا مس کر رہے ہیں وہ. اور جن کے پاس ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شکر نہیں کرتے. جب دیکھو بچوں کو دیکھو، ارے خود اپنے کو آئینے میں دیکھو تو شکر کرو، حکم ہے شکر کرو. شکر یہ ہے کہ یہ سوچو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، یہ تو اس کی جڑ در جڑ ہے، یعنی اصل جڑ یہ ہے کہ نعمت کا یہ سوچنا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، یہ شکر کی حقیقت کی جڑ ہے بالکل. لیکن اس میں ایک غلطی ہوتی ہے، اس نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے حکیم الامت میں، کہ فرمایا ہے کہ شکر میں یہ بھی سوچو کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا. اور اصل میں جو اہل علم ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ جس وقت آپ نے یہ کہا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ تم اس کے اہل نہیں تھے. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اہلیت کی بنا پہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ تو خود مختار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو بھی دیا ہے اس کو کوئی اہلیت نہیں ہو سکتی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اہل سنت نے اس معاملے کو بالکل صاف کر دیا ہے، یہ بالکل صاف عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں بلا انتخاب دیتے ہیں. تو جو اہل علم ہے وہ تو یوں ہی سمجھ جائیں گے کہ جب نعمت من جانب اللہ ہے تو یہ شخص اس کا مستحق نہیں تھا، یہ شخص اس کا مستحق نہیں تھا. اب یہ اپنے بارے میں، لیکن چونکہ ہمیں استحضار نہیں ہوتا، ہم علم والے نہیں ہیں، ہمیں عربی الفاظ کا بھی صحیح پتہ نہیں ہوتا، ان کے معنوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں، میں اس لائق نہیں، میں اس کا مستحق نہیں. اب یہ شکر ادا ہو، اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو شکر جو فرض و واجب ہے وہ ادا ہو گیا. ابھی صرف پھول پتیاں آپ لگائیے، الحمدللہ کہیے، خوش ہوئیے، دوسروں کو مٹھائی کھلائیے، وہ صدقہ خیرات کیجیے، جو چاہیں کریں، وہ سب ظاہری اعمال، یہ اوپر کی پھول پتی ہے. اصل جو چیز ہے، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ شکر جیسی چیز، سچی بات ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ شکر جیسی چیز ہمیں پتہ نہیں تھی، اب سمجھ میں آیا. اچھا یہ شکر ہے، بچوں کو دیکھا تو شکر کیا، بیوی کو دیکھا تو شکر کیا، جو بھی نعمت ہے ابھی بیٹھے ہیں عافیت کے ساتھ، یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، یا اللہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہم نے امان قائم ہے، یا اللہ ہم اس کے اہل نہیں تھے. اس طرح سے سوچو گے، بار بار سوچو گے، بار بار سوچو گے، تو تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے گی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا. اس کو کہتے ہیں مقام، اس مقام کو حاصل کرنا پڑتا ہے. تزکیہ نفس اسی کو ہوتا ہے کہ جب عادت اتنی پکی ہو گئی تو وہ چیز عادت ثانیہ بن گئی، جب عادت ثانیہ بن گئی تو اس کا مقام بن گئی. اب وہ بے خیال بھی ہوگا، کسی اور کام میں بھی مشغول ہوگا، یہ خیال آ جائے گا، اور بالقصد کرے گا. بالقصد اس میں شرط ایک اور ہے شکر میں، اور تمام باتیں اعمال میں ایک شرط ہے بالقصد کرنے کی. بلا قصد تو عمل ہوتے ہی نہیں، بلا قصد آپ کو وہ عرفات پہنچا دے تو آپ کا حج بھی نہیں ہوگا، بلا قصد تو نہیں ہوگا. جو چیز ہوگی بالقصد ہوگی، تو آپ کو قصد کرنا پڑے گا شکر کا. اسی طرح سے تمام اعمال باطن ہیں، 6, 7, 8 وہ ہیں رضا نفس ہیں، جو یعنی برے اعمال ہیں جو سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں. جو برے اعمال جو سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بچنا ضروری، یعنی ایسی باتیں سوچنا حرام. مثلا حسد، حسد قرآن میں ہے نا تو حرام ہے، لیکن حسد کے ظاہری گناہ ہے، کیا آپ اس کو مکہ مارتے ہیں، کیا کچھ اور کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، صرف سوچتے ہیں کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ سوچتے ہیں نا، بس یہ سوچنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام نیکیوں کو آپ کی کھا جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، صرف سوچ میں ہے نا، یہ بات نہیں ہمارے یہ. لیکن امام غزالی صلی اللہ علیہ وسلم اس فن کے امام تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے رذائل ہیں وہ سب فطری ہیں، فطری ہیں، ہر شخص میں، ہر شخص میں ہیں. فألهمها فجورها وتقواها، اور جتنے مقامات ہیں وہ فطری نہیں ہیں. چنانچہ اگر آپ نے ایک مقام حاصل بھی کر لیا لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر کے واپس اپنی فطرت میں چلے جائیں گے آپ. فطرت میں انسان کے ناشکری ہے، شکر نہیں ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. تو یہ جتنے بھی غذائل نفس ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ان سب سے گناہ ہوتا ہے، یہ سب گناہ کراتے ہیں. یہ سب فطری ہیں، ہر شخص میں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو اس میں مبتلا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. میں نہیں بتا رہا ہوں، میں کیا بتا سکتا ہوں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط میں لکھا کہ حضرت میرا یہ حال ہے، تو حضرت نے جواب میں اس کے لکھا کہ بھائی کبر کا مرض ہے تمہارا، اس کا علاج کراؤ. یہ کیوں لکھا، علاج بتایا کیوں نہیں؟ کیوں علاج کارگر ہی نہیں ہوتا جب تک طلب نہ کی جائے. طلب کرے گا بندہ اور پھر علاج بتایا جائے گا تب کارگر ہوگا. اس لیے حضرت نے کہا کہ تم کبر کا علاج کراؤ. انہوں نے وہاں سے جواب آیا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. اب حضرت نے یہ خط پڑھ کے سنایا حاضرین کو بغیر نام بتائے، اور کہا کہ دیکھیے اس کا یہ کہنا کہ میرے اندر مجھے کبر نہیں معلوم ہوتا قطع نظر تمام دوسری چیزوں کے پکی علامت اس کے متکبر ہونے کی. دیکھا آپ نے، تو اب ایک کلیہ کلیہ سمجھ لیجیے، کلیہ ہے. جب آپ کو اپنے اندر کوئی عیب محسوس نہ ہو، میں تو بڑا پاک ہوں، قرآن نے فلا تزکوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ نفس کو پاک بتا رہے ہیں تو حرام ہے. اپنے نفس کو پاک بتانے کو قرآن نے حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ نفس سے پتہ ہی ہے، فعل عمل ہے، کوئی اس میں شک و شبہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف بتانا کیسا ہے؟ حرام ہے. لیکن یہ حرام بات نہیں ہے تو ہم ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ جو پتا بھی نہیں چلتا. اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھ رہے ہیں، بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص یہ کہے میرے اندر کبر نہیں تو اس میں مبتلا ہے. جو کبر کا علاج لا لیتے ہیں ان کو اپنے نفس کے اندر نظر آتا ہے کہ دیکھو اب یہ متکبرانہ خواہش کر رہا ہے، اب یہ متکبرانہ سوچ کر رہا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ چونکہ بزرگوں سے تربیت یافتہ تھا، کہنے لگا میں مکہ مکرمہ گیا تھا تو وہاں میرے ایک دوست ملے، اور وہ دوست جو ہے وہ یہاں سے کما کے گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ سارا پیسہ اپنا بینک کو دے دیا اور سود تھا. یعنی دیکھیے ذرا بیوقوفی، حلال پیسہ تو بینک کو دے دیا اور خود گو در گو جو حرام ترین چیز ہے سود کھا لیا. تو اس کے چہرے کو ایسی پھٹکار ایسی تھی. اس نے بتایا کہ مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ شخص کس طرح کا ہے، لیکن کیونکہ بزرگوں سے تربیت تھی اسی وقت دماغ میں آیا کہ اگر تو نے اس کو حقیر سمجھا تو اس سے زیادہ بڑا گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ کبر وہ گناہ ہے جس کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں اگر اس حالت میں مر گیا. تو دیکھیے یہ سب کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آلسی نفس انسان کو بچ جاتی ہے آخر. تزکیہ نفس کی اہمیت تو آپ کو سمجھ میں ہو گئی، آگے ہوگی کافی، کہ تزکیہ نفس کے بغیر آخرت میں بچنا ممکن نہیں. اتنے سارے عوام، تو یہ چھ سات آٹھ ہی ہیں جو غذائل نفس ہیں، جو فطری ہیں، ان کو قابو میں کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو بس قابو میں کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں آپ کی مرض سے. مثلا ہر بار آپ نے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حسد پیدا ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ حسد کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن آپ نے اس جذبے پر عمل نہیں کیا، یعنی سوچا نہیں اس کے بارے میں، کسی اور کام میں لگ گیا، کچھ اور ہو گیا، یہ اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ جذبہ تو فطری ہے. لیکن علاج اگر چاہیے تو اس کا عکس کر دو، یعنی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دیجیے اور دیجیے. تو یہ علاج ہے. علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رذیل نفس مغلوب ہو جاتا ہے، وہ اب سر کم اٹھائے گا، اور اٹھائے گا تو قابو میں آسانی سے آ جائے گا، لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوگا، یہ مرتے وقت ختم ہوگا. اور یہ جو ہیں جتنے مقامات ہیں، شکر ہے، صبر ہے، تبویز ہے، توکل ہے، یہ سب کسبی ہیں، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. ذرا چکو گے تو پھر لوٹ جاؤ گے، اپنی فطرت پہ لوٹ جاؤ گے. یہ ہے مختصراً یعنی تزکیہ نفس، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا منصب تھا، اور جس کے بغیر تو آپ کے اعمال کا اعتبار ہی نہیں ہے، جس کو کیوں نہیں شروع کرتے. لیکن اس کے لیے شرط اول کیا ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیں. طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو مقصود کو سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس سے مقصود کیا ہے. بزرگ بننا مقصود ہے، کشف و کرامات بھال کو یہی سمجھ لیں، نہیں صرف ایک چیز مقصود ہونی چاہیے، وہ ہے کہ اللہ میں راضی ہو جائے، اور اللہ میں اس کے بغیر راضی ہوں گے ہی نہیں،
تم تزکیہ نفس نہیں کراؤ گے حق تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے تم سے، تم حسد میں مبتلا ہوگے، کبر میں مبتلا ہوگے، عجب میں مبتلا ہوگے، یہ سب امراض نفس ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، تم گناہ کر رہے ہوگے اور اللہ تعالیٰ تم سے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ گناہ کے ساتھ راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل اسی وقت ہو جاتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ گھڑی انتہائی منحوس ہوتی ہے جس وقت جس میں بندہ گناہ کرتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ میں مجھے پیار کریں گے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ اور اس کو اتنا انہوں نے پھیلایا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پر کہ مرسی گاڈ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اس عقیدے کو لے کے چلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہے کیا ہوا، گناہ ہوا تو کیا ہوا، معاف کر دیں، معاف کر دیں، ایک منٹ اس میں خصوصا نہ تو چھوڑا تھا، میں امریکہ میں تھا تو کافر ہوتے عیسائی، تو ایک کافر سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق میں جب مر جاؤں گا تو اللہ میں مجھے کہاں ڈالیں گے، جنت میں یا دوزخ میں، کہنے کا انگریزی میں بولا جیسس از مرسی، یعنی اللہ میں تم مہربان ہیں تمہیں جنت میں ڈالیں گے، بہت اچھا ہے، پھر میں نے کہا لیکن میرے عقیدے کے مطابق جب تم مرو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اب تم خود سوچ لو کس عقیدے میں رہنا بہتر ہے، کیونکہ میرے تمہارے عقیدے کے مطابق تو میں ہر صورت میں جنت میں جا رہا ہوں، اور میرے عقیدے کے مطابق تو تم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جا رہے ہو، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ہم تو بڑے اللہ میاں کے پیارے ہیں، کوئی اللہ میاں کا پیارا نہیں، تم غضب ہے، چاہے تمہاری شکل سے داڑھی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن تم بعد میں گناہوں میں مشغول ہو، شکر نہیں کرتے، یہ کم بڑا گناہ ہے، ہر وقت بیوی کو دیکھ کے ناک کو چڑھاتے ہو، ہر وقت غصہ کرتے ہو، غصہ نہ کرنا علامت ہے ناشکری کی، ظاہر سی بات ہے غصہ تو حرام ہے، غصہ خود حرام ہے، غصے کے تقاضے پہ عمل ہے، غصہ ایک بات نہیں عمل ہے، اندر سے خون جوش مارتا ہے بدلے کے لیے، تو یہ جو ہے یہ باطنی چیز ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، میں اس کو پکڑنے ماروں یہ سوچ رہا ہے نا، تو یہ جو ہے اس کے تقاضے پر عمل حرام ہے، تو غصہ حرام ہے، تو یہ باطنی اعمال ہے، جب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں بڑا پاک ہوں تو خود ایک، تو اس کو کسی اللہ والے سب سے پہلا جو کام ہے نمبر ایک کہ اپنے مقصود کو ٹھیک کرو اور مقصود کو پیش نظر رکھو، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، تو مقصود سمجھ گئے کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تزکیہ نفس کا مقصد کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور کچھ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو پیش نظر رکھو ہر وقت، اگر پیش نظر نہیں رکھو گے بھٹک جاؤ گے کہیں اور چل جاؤ گے، مقصود ہی ہٹ گیا، جب مقصود ہی ہٹ گیا تو آپ کا سارا کام ہی خراب ہو جائے گا، تو ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بھی سمجھ دو کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے، تزکیہ نفس کا طریقہ بھی صرف ایک ہے، دو طریقے نہیں ہیں، اور وہ بہت آسان ہے، دیہاتی کے لیے بھی آسان ہے، مفتی کے لیے بھی آسان ہے، انجینئر ڈاکٹر کے لیے بھی آسان ہے، وہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا، یہ شرط ہے، اور ان میں کچھ احکام ظاہری ہیں کچھ احکام باطنی ہیں، یہ سمجھنا اس کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ باطنی احکام کیا ہیں، اب اس کے بعد علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ باطنی گناہ کون کون سے ہیں اور باطنی چیزیں چین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، تو یہ سارا علم بحث زیور سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے، بحث زیور ہے، حکم المسلمین ہے، حکم محمد کی کتابیں ہیں، ان سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے، اور ورنہ کوئی عالم آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے پوچھ لیجیے، وہ اور کتابیں بتا دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن حدیث شریف کی کتاب اور قرآن کی تفسیر یہ اس میں کام نہیں آئے، احکام ان سے نکالنا ہمارے بس کا کام نہیں، احکام نکلے ہوئے بچے میں لکھے ہوئے ہیں، تم کو تفصیل یا حدیث کی کر ضرورت ہے، وہ علماء کا کام وہ کریں گے، ان کو چھوڑ دو ان کو کرنے دو، تم اپنا کام کرو بحث زیور پڑھو، اس سے تم کو احکام معلوم ہو جائیں گے، ظاہری بھی باطنی بھی، بحث زیور کے ساتویں حصے میں تمام باطنی احکام کے ہوں، ان کو معلوم کر لو، پہلی بات معلوم علم ہو گیا، اب ایک چیز کی اور ضرورت ہوتی ہے ہمت، ہمت کو قوی کرو کہ چاہے لوگ گالیاں دیں، چاہے میرا اپنا نفس چاہے، چاہے کچھ بھی ہو، جان چلی جائے، میں اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جان دوں گا، یہ تم کو عزم کرنا ہوگا، اس عزم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، عزم ہی نہیں تو کیا ہوگا، پھسل جاؤ گے دو منٹ میں پھسل جاؤ گے، پکا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانوں گا، چاہے کچھ ہو، جانی تو جائے گی نا، جانے دو بعد میں جانی ابھی چلی جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا. یہ عزم ہو گئی، ہمت ہو گئی، عزم ہو گیا. اگر حکم العباد ہیں ادا کروں، نمازیں وغیرہ باقی ہیں قضا ہوئی ہیں ادا کروں. اس کے لیے لکھ کے ایک شیخ پہلے بنا لو، کیونکہ شیخ تمہاری مدد کر دے گا. تمہیں تو تمہاری ہمت کم ہوگی، وہ تمہاری ہمت بڑھا دے گا، وہ تم کو طریقے بتا دے گا. تو سب سے جو اس کے بغیر لیکن اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، تزکیہ نفس شیخ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک عالم آئے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کہنے کہ حضرت تزکیہ نفس کا حکم تو بہت واضح ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے لیے ایک شیخ ہو، یہ کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں جو حکم لکھا. اب چونکہ وہ عالم تھے، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے حضرت سمجھاتے تھے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی تزکیہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے یا فعل لازم ہے. انہوں نے کہا فعل متعدی ہے. فعل متعدی ہے تو ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا. بھائی اہل علم انداز سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو کہ بعض افعال، لیکن اردو میں بھی ہے کہ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہا کھایا، تو کس نے کھایا اور کیا کھایا سوال آیا نا، کس نے کھایا یہ فاعل ہے اور کیا کھایا یہ مفعول ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی بات. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں ٹہل رہا ہوں، اسے فائل کی تو ضرورت ہے کہ میں ٹہل رہا ہوں، لیکن مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، ٹہلنے کا کوئی مفعول بھی نہیں ہوتا. یعنی ٹہلنا بغیر کسی مفعول کے ہوتا ہے، لیکن کھانا اس کے لیے ایک مفعول درکار ہے. اسی طرح سے تزکیہ ایسا فعل ہے جس میں ایک فائل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے. تو تمہارا تزکیہ ہوگا کیسے جب تک کوئی تزکیہ کرنے والا نہیں ہوگا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت چلی آئے گی. تو ایک تم کو شیخ بنانا پڑے گا. اور دیکھیں سورہ کہف میں کیا ہے، سورہ کہف میں بڑی عبرت والی بات ہے کہ سورہ کہف میں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں آپ، تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. کیا معنی ہوئے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، اس کی علامت بتائی ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو اس کے لیے ہرگز نہ پائے گا. کیا نہیں پائے گا؟ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا. اور ولی مرشد کی کیا معنی عربی میں؟ ولی مددگار، دوست کو کہتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ولی مددگار کو، دوست کو کہتے ہیں. اور مرشد، دینی رہنمائی کرنے والا. یہ کیا ہے، پیر، شیخ یا کچھ اور ہے؟ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی علامت بتا دی قرآن میں. اور میں نے اس کو مفتی عبید اللہ صاحب کو لکھ کے بھیجا، حضرت ہاں بالکل صحیح، قرآن میں علامت بتا دی گئی کہ گمراہ کون ہے. گمراہ کی علامت ہے، اس کا کوئی شہر نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، خود اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، خود رائے کا شکار ہے. یہ فلن، اس سے زیادہ صاف آیت ہو سکتی ہے؟ کیوں ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب آپ لوگ جو اہل علم ہیں وہ تو جانتے ہیں اچھی طرح سے، اس سے زیادہ صاف آیت اس کی ہو ہی نہیں سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلی منزل ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک شیخ کی تلاش کرو. لیکن شیخ کی کچھ علامات ہیں، ان علامات کو اس کو دیکھنا ضروری ہے. آج کل شیخ اپنے کو کہتے ہیں لیکن ہے ڈاکو یا خود ہی جاہل ہیں. تو شیخ کی علامات ہوتی، تو شیخ کی پہچان ضروری ہے. بس اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا، شیخ کو پکڑ لیا، اب وہ جو شیخ کہے کرو. لیکن پہلے اس کو پہچان لو، کیونکہ آج کل بہت کہتے ہیں کہ پہچو رجال ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شیخ ہوں، حالانکہ وہ شیخ نہیں. یہ فرماتے ہیں حضرت کہ اس کو دیکھو، اس شخص کو دیکھو، پہلے اس شخص کو دیکھو، اس کے پاس جاؤ، اس کی باتیں سنو، ہو سکے تو اس کا گھر بھی جا کر دیکھو، اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہو، اچھی طرح سے دیکھو. اس میں یہ علامتیں ہونی چاہیے کہ شیخ کامل وہ ہے جس میں نمبر ایک، بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو. بقدر ضرورت فرمایا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ درس نظامی کا عالم ہو، بقدر ضرورت، جس چیز کی ضرورت اس کو پڑتی ہے وہ علم دین اس کے پاس ہوگا. نمبر دو، عقائد اور اعمال اور اخلاق میں وہ شریعت کا پابند ہو، تقویٰ ہو اس کے پاس. تقوی کے بغیر تو شامل ہی نہیں ان لوگوں میں. دنیا کی حرص نہ رکھے گا، دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو اور کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو تو یہ بھی شعبہ دنیا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہو گئی جو کمال کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. نمبر چار, کسی شیخ کامل کی صحبت میں چلتے رہا ہو اور اس سے استفادہ کیا ہو, اس نے تربیت کرائی ہو. اور نمبر پانچ, اس زمانے کے انصاف والے علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہو. اور نمبر چھ, بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف مائل ہوں. وہ جھنڈے ڈنڈے والے نہیں ہوں کہ جناب وہ ہر کام کے لیے چلے آ رہے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, وہ بالکل صحیح نہیں. عوام کی بجائے خواص یعنی فہیم اور دیندار لوگ اس کے پاس ہوں. اور جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت اور قلت حصے دنیا پہ اچھی ہو. یعنی اس میں دو چیزیں اس کے مریدوں میں زیادہ تر میں ہوں گی کہ ایک تو شریعت کا اتباع کرتے ہوں گے, وہ سب گناہ نہیں کرتے ہوں گے, اور دنیا کی لالچ نہیں ہوں گے. اور نمبر آٹھ, وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک بھی کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دے, یہ نہ کرے. اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو. یہ ہمارے شیوخ کا کمال تھا. ہم نے ہر ایک کے ساتھ دیکھا, ان کی صحبت میں بیٹھو چند بار, ایک بار میں نہیں, چند بار میں بیٹھنے میں یہ ہوگا, چند بار کا لفظ ہے, چند بار میں اس دنیا کی محبت میں کمی ہو جائے گی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوگی. اور نمبر دس, وہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو. ہمارے شیوخ نے ایک, ان کے شیخ کا انتقال ہوا, دوسرے سے تعلق, دوسرے کا انتقال ہوا, تیسرے سے تعلق, چوتھے کا انتقال ہوا, پانچویں, یہی رکھا ہے. ہر سب نے اپنے اوپر ایک بڑا رکھا ہے. تو یہ اور پھر وہ ذکر وغیرہ جو بتاتے ہیں وہ کرتا ہے, لیکن یہ تو دس ہو گئے علامات. ایک علامت اور ہے, وہ کہیں اور بتائیے. وہ خود رائے نہ ہو, اپنا طریقہ نہ نکالے, وہ اپنے شیخ کے طریقے سے ہو, وہ اپنے شیخ کے طریقے سے اگر وہ انحراف کر رہا ہے تو اس پہ اعتقاد نہیں کرے, اس پہ اعتقاد. مجھے حضرت نواب اسد خان فیصل صاحب میرے شیخ رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان کو لکھا تھا کہ حضرت یہ انحراف جو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جو انحراف کر رہے ہیں ان کے ہم متفق نہیں ہو سکتے. جو اپنے شیخ سے انحراف کر رہا ہے اس کے ہم کیسے متفق ہو جائیں گے؟ سوچ لو کہ وہ اپنے شیخ کے طریقے پہ ہے کہ اور اس کا شیخ ان کا شیخ. اور یہ طریقہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ بالکل یہ محفوظ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. وہی ہمارے بات نہیں ہم اختیار کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہم وہی طریقے اختیار کرتے ہیں. اس لیے سب بالکل صحیح سالم ہونا ضروری ہے. تو بس تزکیہ نفس کے بارے میں مختصر جتنا عرض کر سکتا تھا کر دیا. میرے خیال میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے, اور یہ بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ آپ کو کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے. اب اس کے بعد صرف ایک چیز ہی کرنا چاہتی کہ آدمی عمل شروع کرے, عمل شروع کرے, ڈھونڈو ایک شیخ کو اور شیخ کو پکڑ لو, بس یہاں سے شروع ہو جائے گا. اگر شیخ کامل کو پکڑ لیا تو بہت ہی معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اس میں کوئی چیز مشکل نہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جاہل سے جاہل آدمی کے لیے تزکیہ نفس بالکل آسانی نہیں بلکہ راحت دینے والی چیز ہے, آرام دینے والی چیز ہے, دنیا کی بھی چیزوں کو اچھا کر دینے والی چیز ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.